23 صفر المظفر 1421 ہجری مطابق 2 جون سن 2000 عیسوی 12-14 سورہ نحل شریف آیت نمبر 66 سے 54 تک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن لكم في الأنعام لعبرة. وإن لكم في الأنعام لعبرة. نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا. تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. وأوحى ربك إلى الجبال أن اتخذي من الجبال بيوتا. أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا. يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه. شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير والله فضل بعضكم على بعض في الرزق آپ کی صفت جب تک ادا نہیں ہوگی تو حرف کا نقصان ہوتا ہے فما الذين فضلوا برد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فما الذين فضلوا بغاد رزقهم على ما ملكت أيمانهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون صدق الله العظيم تلاوت اگرچہ 71 آیت تک ہوئی مگر ان شاء اللہ تفسیر 76 تک جائے گی ان شاء اللہ. گزشتہ رکوع میں جو بات بیان کی گئی اللہ کے پناہ چاہتا ہوں میں شیطان مردود سے اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور انتہائی رحم والا ہے. گزشتہ رکوع میں جو بات بیان کی گئی ہے ایک تو یہ کہ فطرت کا ایک اصول ہے, اللہ تعالی کا ایک اصول ہے کہ زمین پر اس کے احکام کی نافرمانی اور ظلم ہونے کے باوجود وہ کسی ظالم کو فوراً ہی عذاب نہیں دے دیتا بلکہ یؤخرہم الی اجل مسمی, ایک مقررہ وقت تک کے لیے اس کو ڈھیل دی جاتی ہے. اس کے دو اسباب ہو سکتے ہیں. ڈھیل دینے کا ایک سبب تو یہ ہو سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے اس کا ضمیر کبھی جاگے اور اپنے ظلم برائی اور گناہ سے توبہ کرے, تو اللہ جل شانہ ما سبب کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. جیسے اچھی طور پر حدیث ہے, جو شخص اپنے گناہوں سے سچی توبہ کر لے تو ایسا جیسے اس نے گناہ کیا ہی. دوسرا سبب یہ جو اس کو ڈیلے کیا جا رہا ہے اس کی دوسری کہ تاکہ اس کے نام اعمال میں کوئی گناہ باقی نہ رہ جائے کہ رب کریم کا فہر کسی ایک اچھائی کی بنیاد پر اس کی طرف متوجہ ہو سکے. اس لیے اللہ تعالیٰ اس کو ایک مقرر وقت تک کے لیے کھیل دیتا ہے. اور یہ فیکٹ ہے, آپ دیکھ رہے ہیں تاریخی حیثیت سے کہ جب بھی کسی ظالم نے ظلم کیا تو فوراً اس کو عذاب نہیں دیا. انبیاء کی علیہ السلام کی تاریخ دیکھتے ہیں, نمرود ابراہیم علیہ السلام کے مقابل میں کتنے دن زندہ رہا, فرعون حضرت موسیٰ کے مقابل میں کتنے دن زندہ رہا, خود مشرکین مکہ کی تاریخ آپ دیکھیں کہ حضور کے مقابل میں کتنے دن زندہ رہے. 25 سال کا عرصہ مبارکہ کے آخری 10 سال کسی حد تک حضور کو آزمائشوں سے اتنا زیادہ گزرنا نہ پڑا, لیکن ابتدائی 15 سال کی زندگی ایسی زندگی گزری کہ نبوت کے اعلان کے بعد کی ایک قدم قدم آزمائشوں اور کفار و مشرکین کا نہیں لگا رہے. حالانکہ اللہ جل شانہ چاہتا تو گرفت فرماتا اسی وقت, لیکن نہیں, فطرت اپنے وصول پر عمل کرتی, اس کا ذکر کیا گیا. پھر اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے مشرکین کے اس فاسد خصوصی فاسد عقیدے پر ایک پھر بیان کی ارشاد فرمایا کہ موت کے بعد کی زندگی پر حق ہے اور تمہیں بہرحال موت کے بعد ایک بار اور ملنا ہے, وہی موت کے بعد زندگی. اس بیان کی وضاحت میں یہ پورا رکوع ہے جس کی تلاوت کی گئی, اور اتنا نفیس پیرائے بیان ہے کہ بھی اس کی تشریح آپ دیکھیں تو طبیعت خراب کر دیتے ہیں. دیکھیں ذرا, پہلے قرآن یہ سب تمثیلی گفتگو چل رہی ہے, دو دو تین تین مثالیں دیا ہے قرآن نے. پہلی مثال قرآن نے جو دیا ہے وہ یہ ہے کہ دودھ, چاہے وہ جانور کا ہو چاہے انسان کا ہو, دودھ اپنے خواص اور خصوصیت کے لحاظ سے کتنی اہمیت کا حامل ہے اور غذائیت کے لحاظ سے کتنا نفیس الطبع ہے, لذت کے اعتبار سے اس کے مقابل کوئی چیز ہے ہی نہیں. قرآن نے خود اس کی خصوصیات بیان کی تھی, لبن خالصا سائغا للشاربین, انتہائی زیادہ خالص دودھ جو گلے سے آسانی سے اتر جاتا ہے اور لذت ہے اس کے اندر. اب دودھ کے تعلق سے اگر اس کے جزئیات اس کے اجزاء پر غور کیا جائے تو آپ دیکھیں کہ ایک ہی دودھ کے اندر کتنے خواص اللہ نے رکھے ہیں. وہ دودھ کہاں سے نکلتا ہے, چاہے وہ جانور ہو چاہے وہ انسان ہو, کہاں سے نکلتا ہے؟ بدن انسان یا جانور کی مدد سے. اور دودھ آتا کہاں سے ہے, انسان غذا کھاتا ہے یا جانور غذا کھاتا ہے؟ اس غذا کے اندر عزتوں کا شکار ہے, کچھ فضلا جنازت بن جاتی ہے, کچھ خون پیٹ پنچا بن جاتا ہے, اور دودھ ان دونوں کے بیچ سے نکل کر جاتا ہے. لیکن اس کے باوجود نہ اس میں کسی دودھ یا پنجے کی آزمائش ہے اور نہ کسی غلیظ فضلے کا کوئی اثر ہے, بلکہ انتہائی زیادہ نفیس کہ آدمی دیکھے تو خود بخود دل باہر ہو جائے گی. اب یہ بتاؤ, دیکھیں وہ جو قرآن کا اسلوب ہے, یہ بتاؤ کہ جو عظیم ترین ذات تمہارے روز مرہ کے مشاہدے میں یہ عمل کر رہی ہو کہ خون پی پنچھا گوشت ہڈی گوشت غلاظت کے درمیان سے خالص قسم کا دودھ نکال کر کے تمہاری زندگی کا مدار بنا رہی ہو, اس بات پر قادر نہیں ہے کہ زمین کے اجزاء میں, زمین کے حصے میں سڑے گلے پچھڑے بکھرے ہوئے اجزاء کو قیامت کے دن اٹھا کر کے پھر انسانی پیکر میں ڈال دیں, اس پر زندہ کرنے پر قادر نہیں. قرآن میں مشاہدہ کی گفتگو, جب تم روزانہ کے مشاہدات میں دیکھ رہے ہو, وہ تمہارے بچے پیتے ہیں, اور خاص طور سے
جانوروں کے دوسری گفتگو کیجیے. انسان تو بہرحال دانے سے غذا حاصل کرتا ہے, اور جانور اس کو کیا ہے, لکڑی بھی کھاتے ہیں جانور, چارہ بھی کھاتے ہیں, پتی بھی کھاتے ہیں, گھاس بھی کھاتے ہیں, سب کچھ کھاتے ہیں, اور اس کے باوجود اس گائے کے اس دودھ کے اندر کتنی لذت ہے, اور رب کریم اس کو کیسے کیسے اس جسم سے محفوظ طریقے سے نکال دیتا ہے, اور اس پان میں موجود ہوتا ہے جانوروں کے بچہ پتا ہے آپ دودھ ہیں. نمبر ایک. نمبر دو, جانوروں کے دوسرے خصوصیات ایک اور بھی ہے, اللہ تبارک تعالیٰ اور انسان اور جانور کے بدن میں پائے جانے والے دودھ کے اندر کی خصوصیات. انسانی بدن میں جو دودھ پایا جاتا ہے وہ صرف بچے کی مقدار تک محسوس ہوتا ہے. بچہ جتنا دودھ پیے گا قدرت اتنی بھی دودھ فرما دیتی ہے, لیکن جانوروں کے اندر یہ بات نہیں. جانوروں کے اندر خصوصیت یہ ہے کہ بچہ جتنا دودھ پیتا ہے پیتا ہے اس کے باوجود پھر دودھ بچتا ہے, اور وہ اس کر کے انسان اپنی نظر آتا ہے. تو جو رب کریم اس طرح خالق قادر حکمت والا ہے, میرے مشکل مقد ہے, اب بھی تم کو شبہ ہے کہ مرنے کے بعد تم یہ سوچتے ہو کہ ہڈیاں گل جائیں گی, گوشت سڑ جائیں گے, کھالیں بکھر جائیں گی, جسم کا حصہ حصہ پتا نہیں کہاں کہاں چلا جائے گا, کیا کیا ہو جائے گا. جیسا کہ وہ ملا وہ ہڈی لے کر کے آیا تھا حضور کے پاس, اور اس کے بعد اس کو سڑی ہڈی لے کر کے آیا, اس کو سو رہا تھا, گریز رہا تھا, وہ کہہ رہا تھا کہ یہ محمد یہ بتائیے کہ آپ کا اس سڑی ہوئی ہڈی کو بھی زندہ کرنے پر قادر ہے. حضور نے فرمایا اس کا جواب ہے, تو یہ تمہاری ذہن کی پستی ہے کہ تم اپنے زندگی کے مشاہدات کے اندر اللہ کی قدرت اور اس کی قدرت صحیحوں کو تلاش کر پا رہے ہیں. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً, پہلا ہی جملہ ہے, اور بے شک تمہارے لیے چوپایوں میں عبرت ہے. امام احسن ترجمہ فرماتے ہیں نگاہ حاصل ہونے کی ایک جانوروں کو دیکھو, وہ جانور جس کو تم بحثیت سواری استعمال کرتے ہو, جس کے گوشت کو تم بحثیت خوراک کھاتے ہو, وہ اونٹ جو تمہارے سہرائی اور ریگستانی علاقوں میں جہاں پانی کا کام کیا کرتا ہے مثبت زندگی گزارتے ہو, تو اسی جانور کو دیکھو. اگر تم نے اس کے زندگی اور اس کے وجود میں ذرا بھی غور کر لیا تو تمہیں اللہ کی قدرت اور اس کی مشیت خود سمجھ میں آ جائے گی, اور پھر تمہیں موت کے بعد پائے جانے کے یقین پر مزید یقین ہو جائے گا, تو اس میں شک نہیں کر سکے گا, لیکن سر شرط یہ کہ تم دیکھو سمجھو. تو کیا عبرت ہے, نسقیکم مما فی بطونی من بین فرد ودم, کہ ہم تمہیں پلاتے ہیں اس چیز میں سے جو ان کے پیٹ میں ہے, فرد پھر گوبر گوبر اور خون ملی کیا پلاتے ہیں, اس کا رحو اس کا آبجیکٹ کیا ہے, لبنن خالصا سائغا للشاربین, خالص دودھ گلے سے سل کرنے والا پینے والا. جب غور کرو گے تو تمہاری سمجھ میں یہ فلسفہ خود آ جائے گا جو آیت نمبر 65 میں گنایا گیا کہ ماں صاحب الارض بعد موتها, کہ اس نے آسمان سے ملک پائی تو مردہ زمین کو زندگی عطا فرمائی. ایک مثال ہوگی, پھر دوسری مثال اسی کا اسکار کیا ہے, وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. دوسری مثال یہ ہے کہ اور ثمرات پھلوں کو تم غور کرو, پھلوں کی جمع کرو, پھلوں کو کون کون سے پھل آئے ہیں جو اہل عرب کے مزاج میں کھلے ہوئے تھے. نمبر ایک النخیل کھجور, اور نمبر دو الاناب انگور, یہ دونوں عربوں کی پسندیدہ غذا تھی, اور عرب اس کو بہت ہی چاول لگن سے کھاتے تھے, اسی لیے خاص طور سے انہیں دو پھلوں کا ذکر کیا گیا ہے. پہلے تو ثمرات دیور لایا گیا, کامر استعمال کیا گیا, پھر اس کے بعد اس کو خاص کر دیا گیا کہ جو اہل عرب کے مزاج جن کے عادی تھے ان کی پسندیدہ. وہ کیا ہے, نخیل و اناب کھجور اور انگور, اور ان کی خصوصیت سنے کی بتا پھر دوں نہ ملو سٹارا تو اس سے نبیل بڑھا دے نبیس. سنیں نبیس ہوتی ہے کھجور اور انگور کو بھگا دیا جاتا ہے, اور اس کو 12 گھنٹے کے بعد گوڑا جاتا ہے, یعنی اس کا پانی. اس نبیس کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ اس کے اندر نشہ نہیں ہوتا, مگر اس پھل کی ساری تاثیر اس پانی کے اندر کیا, اور اہل عرب اس کو بڑے اہتمام سے بناتے تھے اور بہت ہی اہتمام سے کھاتے پیتے تھے. اگر وہ اس مقدار مرض سے آگے بڑھ گئی اور اس کے اندر سم کا مادہ پیدا ہو گیا تو شراب بن جائے گی, شراب بننے سے پہلے ہی اس پانی کو یوز کیا جائے وہ نبیز کی جاتی ہے, اس کے اندر نشہ نہیں ہوتا, اس لیے سکر کو راتے شاپ آیا. اور نخر اللہ مجھے بار آنے کے لئے وائز پر حسن اور چاریس یہ تمہاری لیے بہت پسندیدہ ہے جنہ کی دائر کلائر لے قومی آقلوں بے شک اس میں اپنوار کے لیے چاہیے تو اے اگر آپ کو اس کو نہیں سویا اس کو بھی سمجھو یہ خلود ہے یہ انگور ہے اتنا لمبا چوڑا درخت خلود کا اور یہ نازک نازک دل ہے انگور کی اس سے کیا پیدا ہوگی دو اچھے لذت والے بہترین قسم کے پھل پھر اس پھل کو دکھانے لگا کے جانے کے بعد اس کی تاثیر پانی میں اتر آئی اور تم نے اس کو جوس کی شکل میں پیا تو اس زمانے میں تو جوس نکالنے کا نکالا نا مشینیں نہیں دونوں ایک دوسرے پی گئے جوس کی شکل میں تم نے کیا اس کی لذت نہیں تو تم نے یہ کیوں سوچا کہ خشک کھجوروں اور خشک انگوروں کے اندر یہ پانی میں اترنے والی لذت کس نے منتقل کر دی کھجور مر چکی تھی انگور مر چکا تھا خشک ہو چکے تھے سوکھ چکے تھے ان سوکھے کھجوروں اور انگوروں کے اندر یہ لذت تالانی کس نے کہا تھا اس کو سوچا تم نے سوکھی کھجوروں اور سوکھی انگوروں کے اندر لذت کی یہ فرانی اتار مارے بے شک اس نشانی میں اخباروں کی نشانیاں ہیں اب آپ سوچیں کہ قرآن کسی عجوبہ چیز کی مثال نہیں پیش کر رہا ہے یا کسی ایسی مثال کو قرآن بیان کر رہا ہے کہ جو انسانی طبیعت کے خلاف ہو یا انسانی طبیعت اس کی طرف رغبت نہ کر رہی ہو بلکہ روز مرہ میں استعمال کی جانے والی چیزوں کی مثال قرآن دے رہا ہے تاکہ تمہارا دماغ اس کی طرف جائے اور تمہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اللہ کی عظمت اس کی قدرت کی سمجھ میں نادان لوگ اسی لیے وہی زمانہ عام کر دیتے ہیں اور عام مانا کرنے کے بعد گزر کرتے ہیں جس کا سیدھا سا ترجمہ ہے اگر لفظ کیا جائے تو یہ ہوگا اور تمہارے رب نے شہد کی مکھی کو وحی کی ماؤہ وحی لیکن یہاں وحی کا ترجمہ الہام الہام کیا چیز ہے الہام اللہ اللہ کوئی بات فرما دے اسے الہام کہا جاتا ہے جب وحی کی نسبت پیغمبروں کی طرف ہوتی ہے تو اس وحی سے بعد وہ اللہ کا کلام جو رب العالمین کی طرف سے کسی پیغمبر کسی نبی جو رسول کو عطا کیا جاتا ہے اب چاہے وہ کسی فرشتے کے ذریعہ ہو یا حدیث پاک اور حلیمے کا سرس یا گھنٹے کی آواز کی شکل میں ہو یا ایک ہی اللہ تعالیٰ کسی پیغمبر کے دن میں بات حتمی طور پر ڈالی یا ایک پیغمبر اس کا تو ہاتھ چار سکنے فرشتے کے ذریعہ یا گھنٹے کی آواز کے ذریعہ یا اللہ تعالیٰ اس پیغمبر کے دن میں اس بات کو اتار دے یا ایک پیغمبر کوئی خواب دیکھ کر خواب دکھا دے یہ چاروں شکلیں پیغمبر کے وحی کی یہ چاروں شکلیں پیغمبر کے وحی کی پیغمبر کی طرف جب وحی کی نسبت کی جائے گی اسے وحی تو اس سے بڑا گفتگو کلام الہی اللہ تعالیٰ اس پیغمبر کے رسول پر اتارتا ہے اور جب وحی کی نسبت غیر پیغمبر کی طرف ہوگی تو وہاں پہ الہام کیا جاتا ہے یہ شہد کی مکھی پہاڑوں میں گھر بناؤ نمبر ایک اور میرا شہد بچنا بناؤ اور مکھی یہ میں آج بچہ بنا رہا ہوں پکے پکے بچے رات کی پہاڑ دوں یا یہ کسی کا پیشہ بھی نہیں ہو سکتا یا یہ کسی مکان کی شک بھی ہو سکتا اب غور کرنے کا مقام ہے سوچنے کا مقام ہے کہ شہد کی مکھی کو یہ مقصود کس نے بتایا ہے پرندے اپنے بہت سارے باغوں کا جنگلوں کے درخت بنا رہے آج پرندے مانو سلحان ہوتے ہو مکان رہتے ہو لیکن غیر ماؤ سلحان بھائی کبھی بھی اپنا مکان اپنا گھوسلہ کسی گھر نہیں پائے شہر کی مکھی بالکل غیر ماؤ سلحان ہے لیکن نہیں ہمارے انسان ہوں گے اس شہر کی مکھی کو یہ بات سکھا دی ہے کہ تو کئی جگہوں پر اپنے چھتے لائے گی اور اس کے بعد اس چھتے کی خصوصیات اب بڑھ رہا ہے تو نکلی بن کل سماواد فسکی سب آپ بھی کی دنیا پھر یہ شہر کی مکھی تو ہر وقت قسم کے پھل میں سے کھا اور اپنے رنگ کی راہیں چند آسان کے ساتھ یہ تیرے لیے ہر اور آسان ہے لیکن اپنے چھتے کی طرف واپس آنے میں کبھی راستہ نہیں ملتا اب آپ دیکھو کہ مختلف پھل مختلف پھول سے وہ شہد کی مکھی ارب نکالتی ہے اور ارب نکالنے کے بعد لاتی ہے کہاں لاتی ہے اسی بے حلقہ سے چھتے چھوٹے چھوٹے خالی بڑے ہوتے ہیں رائے اسے پڑھائے پڑھاتے ہیں نہ اسے رکنے کی کوئی چیز جس میں ڈھکن لگا ہوا جو ہے مطلب وہ شہد کی مکھی اس عرق کو اس کے اندر لاتی ہے اور اس کے بعد اس شہد اس چھتے کے اندر اس کو رکھتی ہے اور انتہائی اہتمام کے ساتھ اس شہد کے اندر جو بھی پھیرے پھیرے کروے تسیلے ہر طرح کے وہ عرق رتی رہی کی قدرت کاملہ سے جانا جاتے ہیں میٹھا شہد بن جاتے ہیں پھر اس شہد کی خصوصیات قرآن بیان کر رہا ہے کیا لکل البتولیا شراب مختلف الوان فی شفاء الناس جو اس کے پیر سے پیلے کی چیز رنگ برنگ نکلتی ہے جس سے لوگوں کی تندرستی ہے اس کے پیر سے کھائی گا تو وہ اپنے موقع اللہ ہے تو سکتے رہتی ہے کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ جو نکلتا ہے اس کے اندر خلاوت شیر اور مٹھاس رہتی ہے یہ مٹھاس صرف مٹھاس نہیں ہے قرآن نے کہا بتایا فی شفاء الناس اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے زیرو کے لیے شفا ہے شہد کے اندر اس طرح شفا اس طرح شفا ہے کہ بے شمار آواز سے آیا سے اللہ مزاج کی حضرتوں افراد کو یہ سب کے اوپر بھی نوازا سکتا ہے اس طرح سے انسان کی طبیعت ہوگی اس کا مزاج ہوگا مزاج کا ہار ہے تو سب دوا پایا جائے گا مزاج کا سب ہے تو ہار پایا جائے گا مزاج کا ڈرائی ہے یہ سب ہے تو پھر مرتبہ دوا پایا جائے گی اور جاتے حضورت ہے تو پھر رنگ پایا جائے گی مصروف اصول سب ہے اور اللہ کا سب سوال سلسلہ جو پایا ہے زمین ہے اس کا لوگ نے فرمایا آپ سے کہتا ہوں کہ اللہ کا سوال کے بارے میں کروں گی اللہ کا سوال کروں گی کروں گی ہمارے حضور فرماتے کی موت کے علاوہ ہر جگہ علاج سے لڑے ہم موت کا علاج کروں گی مدد دیتے ہیں بلکہ اس کی استعمال کا صحیح طریقہ اگر میں معلوم کرائے گا پھر تمہاری جان پس کرے گا تم خاتون تمہیں بخار دے گا اور تمہیں کوئی سب سے ناقص پر لگا جاتا ہے یعنی حد سے زیادہ بڑھتا ہو جاتا ہے ناظر بہت لمبے ہوں کہ اللہ رب العالمین چاہیے کہ جانے کے بعد کچھ نہ جائے ان اللہ علی القدیر بے شک اللہ سب کو جانتا ہے سب کچھ کر سکتا ہے بچے کی عمر جو دور ہے اس کا شعور پڑتا ہے, دلانی تک پہنچنے کے بعد اس کا شعور پڑتا ہے, اور پھر وہ ساری عمر ایک مخصوص وقت رہتی چاہے 500 پہ وہ شعور ٹھنڈا شروع ہوتا ہے, ٹھنڈے 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 کیوں کہ عمر بڑی آتی ہے, شعور ٹھنڈا رہتا ہے, آپ سے طرح کا سوئی پیدا ہوتی رہتی ہے, اور پھر ایک دن ایسی آتی ہے جیسی وہ بیماری اتنی بھاؤ ہو جاتی ہے کہ وہ اسی طرح سے ہو جاتا ہے, اس طرح سے پیدائش کے بعد بچے کو نہیں ہوتا, جس طرح سے بڑھاتے کی اسے پہنچنے کے بعد پورے شخص چلا تو کہیں لایا لگا رہی چاہیے, سب کچھ جانے کے بعد خوش ہو جاتا ہے, سب جانے کے بعد خوش ہو جاتا ہے, سب بڑا دنیا جان کھا کھا کھان کی ہو گئی, دنیا جان کھا کھا کھان کیا جی بڑا بند بڑا گدے بڑا مختلف تھا خود کرے گئے شہر آ جاتا تھا, اور انہوں نے ایسا احساس آیا کہ اسے بڑھا یہ بات کا بند ہے, جو
کبھی بھولتی نہیں, ہم دیکھتے ہیں عمر کے ڈھلنے کے ساتھ ساتھ دماغ کا توازن کمزور ہوتا ہے, میموری کمزور ہو جاتی ہے, اور ایک عمر ایسی جاتی ہے کہ اس عمر میں جاتے انسان کے ہوش و حواس تک غائب ہو جاتے ہیں, کچھ یاد ہی نہیں رہتا کہ میں نے ابھی کیا کہا ہے اور میں نے کس کو کیا کہا ہے, یہاں تک کہ پاس وقت وہ صورتحال ہو جاتی ہے کہ آدمی بڑھاپے کی اس منزل پر پہنچ جاتا ہے کہ خود اپنے بچوں کو نہیں پہچان پاتا, اسی لیے حدیث ہے اللہ کے رسول دعا مانگتے تھے حرم کہتے ہیں اسے, ایسی عمر کے اس حصے کو کیا بولتے ہیں حرم, چھوٹی والی ہے آنکھ والی ہے حرامین حرم, اللہم انی اعوذ بکا من الحرم, حضور دعا مانگتے تھے کہ اللہ مجھے عمر کے اس حصے پر نہ پہنچا کہ اس حصے پر پہنچنے کے بعد ساری توانائیاں دب توڑ دیتی,
وہی دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ, اسی لیے آپ دیکھیں ہمارے بزرگوں کا طریقہ کتنا اچھا تھا, وہ لوگ کیا کرتے دعا مانگ رہے کہ اللہ چلتے پھرتے اٹھا لے, یہی کہتے تھے کہ اللہ چلتے پھرتے اٹھا لے, یہ بڑی اچھی دعا ہے یہ کہ اللہ کسی کا محتاج نہ بنا چلتے پھرتے اٹھا لے, بڑی پیاری دعا ہے یہ, اس لیے کہ بڑھاپے کے اس منزل میں آنے کے بعد بڑے خطرات پیدا ہو جاتے ہیں, اگر نیک اور لائق اچھی اولاد ہے تب تو خیر کچھ امید کی جا سکتی ہے, مگر 15ویں صدی کی یا 21ویں صدی کی اولاد سے یہ توقع رکھنا تو بالکل وہی ہے جیسے پتھر پر گھاس جمانا یا ریت کی دیوار اٹھانا, ریت کی دیوار اٹھانا, شاعر نے لکھا ہے بڑا اچھا شعر کہا ہے کہ آج کے دور میں اپنوں سے وفا کی امید, شاید لکھا بڑی پیاری بات ہے, آج کے دور میں اپنوں سے وفا کی امید, چاہو تو ریت کی دیوار اٹھا کر دیکھو, چاہو تو ریت کی دیوار اٹھا کر دیکھو, ریت کی دیوار مضبوط ہوتی ہے کچھ نہیں, اپنوں سے بھی آج کے اس دور میں وفا کی امید رکھنا, اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ عمر کا وہ حصہ آنے سے پہلے پہلے اٹھا لے, عمل اچھے ہوں, آزا و جوارے میں بھی کچھ طاقت ہوگی, نماز روزہ کرنے میں کوئی کمی نہ ہو, فزیکل طریقے پر آدمی مطمئن ہو, اسی صورت میں اگر رب کریم اپنی بارگاہ میں بلا لے تو اس کا احسان نہ سکتا ہے, تو اب یہ مشرکین مکہ تم یہ بتاؤ کہ یہ فزیکل طریقے پر یہ تبدیلی یہ چینجنگ جو تمہارے اندر ہوتی ہے غور کیا تم نے کبھی کیوں ہوتی ہے, کیوں تم نے نہیں سوچا, کیوں آخر تمہاری عمر ایک ہی روش پر ایک ہی مقام پر ٹکی کیوں نہیں رہ گئی, جوان سے جوان ہی کیوں نہیں رہ گئی, اسے تبدیلی بھی تو جو عمر کے اندر اس قسم کی تبدیلی پیدا کرنے پر غالب ہے وہ تمہیں دوبارہ پیدا کرنے پر قادر نہیں, تو یہ چار مثالیں قرآن مقدس نے یہاں پہ فرمائی اور تاریخی حیثیت سے وہی کہ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ موت کے بعد دوبارہ اٹھایا نہیں جائے, یہ تفسیر اسی پر قرآن مقدس نے پیش کی, واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق فمن الذین فضلوا براد رزقہم علی ما ملکت ایمانہم فہم فیہ سواء افبنعمت اللہ یجحدون, ایک دوسرا اعتراض جو مشرکین مکہ کا تھا اس کا جواب یہاں شروع ہو رہا ہے, تفسیر میں کوئی لذت مل رہی ہے آپ لوگوں کے خالی میں ایک مجذوب کی طرح سے بولی چلا جا رہا ہوں,
یعنی بطول غالب کی بکراہ جنوب میں کیا کیا کچھ کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی.
دوسرا اعتراض ان کا شرک کہ مشرکین مکہ اپنے بتوں کو اللہ کا شریک ٹھہراتے تھے, ہے نا,
اپنے ہاتھ اللہ کا شریک ٹھہرا دیتے ان کو.
دیکھیں ذرا سا اسلوب, دیکھیں قرآن کا ماحول کی مثال دی ہے قرآن, ماحول پائی جانے والی باتیں اسی کی مثال دے کر قرآن سمجھا رہا ہے.
واللہ فضل بعضکم علی بعض,
پہلے ایک مسئلہ, پہلے ایک انوائرمنٹ, ایک ہوتا ہے آقا ایک ہوتا ہے غلام, یہ سبھی لوگ جانتے ہیں. غلام کی ساری ذمہ داری اس پر ہوتی ہے آقا,
یہ سروس اور سروینٹ, ایز اے سروینٹ جو نوکر ہوتے ہیں, یہ کانسیپٹ نہیں غلام کا. ایز اے سلیب, اس کو سلیب کہا جاتا ہے, غلام جس کو خریدا جاتا ہے وہ غلام, اس کی مثال بڑھا دیا.
تو غلام اپنے آقا کا محتاج ہے,
اب اگر کوئی شخص اس غلام کو اس کے آقا کے برابر ٹھہرانا شروع کر دے
تو کیا یہ عقل میں آنے والی بات ہے؟ کبھی نہیں. اس لیے کہ جو غلام غلام جو آقا ہے آقا ہے.
واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق,
اور اللہ نے تم میں ایک کو دوسرے پر رزق میں بڑائی دی. وہ بڑائی کیا ہے؟ بڑائی یہی ہے کہ کسی کو غنی بنایا, کسی کو فقیر اور محتاج بنایا. جو فقیر اور محتاج ہے وہ غنی کی برابری نہیں کر سکتا, اس لیے کہ غنی غنی فقیر فقیر.
فمن الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت ايمانهم فهم فيه سواء,
تو جنہیں بڑائی دی ہے وہ اپنا رزق اپنے بادی غلاموں کو نہ پھیر دیں گے کہ وہ سب اس میں برابر ہو جائیں. اب اگر کوئی شخص کیا ایسا کر سکتا ہے کہ اپنی ساری روزی اپنا سارا رزق اپنے کسی غلام کو دے دے, غلام خرید کر کے لایا اور خریدنے کے بعد ساری پراپرٹی اس کو دے دے گا؟ کبھی ایسا نہیں ہوتا. اس لیے کہ غلام کی جتنی شکلیں ہیں, مکاتب ہو, مدبر ہو یا ام ملک ہو, یہ غلاموں کی قسم ہے. سب اصطلاحی الفاظ میں مکاتب وہ غلام ہوتا ہے کہ جس سے جس کو خریدا گیا, خریدنے کے ساتھ ہی ساتھ اس کے ساتھ یہ لکھا پڑی ہو گئی کہ تو مجھ کو اتنے دیناروں درہم دے دے اور تم آزاد ہو جائے. مدبر وہ غلام ہوتا ہے کہ جس سے اس کے آقا کی اس آقا سے یہ بات طے ہو گئی کہ جب میں مر جاؤں گا تو خود بخود آزاد ہے, میں تیرے اوپر کی میری میرے ورثہ تم پر قابض نہیں ہو سکتے. اور ام ولد وہ غلام ہوتا ہے جو کسی پانی کے ذریعے پیدا ہو, بہرا قسم. تو کوئی غلام کیا ایسا ممکن ہے کہ کوئی آقا اس کو اپنی ساری پراپرٹی دے دے اور پھر وہ غلام اس کے اس ملکیت پہ شریک ہو جائے؟ نہیں ہوتا ہے بھائی, غلام غلام ہوتا ہے, آقا آقا ہوتا ہے. تو جب یہ بات تم روز مرہ اپنے ماحول میں دیکھ رہے ہو, تم سفر کرتے ہو, تم بادیاں خریدتے ہو, غلام خریدتے ہو, لاتے ہو, ان کو اپنے ساتھ رکھتے ہو, ان کا ایک سٹیٹس تمہارا ایک سٹیٹس ہے, تم نے کبھی ایسا نہیں کیا کہ اپنی ساری پراپرٹی اسی غلام کو منتقل کر دو, تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے بتوں کو تم خدائی درجات بھی دینا شروع کر دے رہے ہو, اور یہ سوچتے ہو کہ جو اختیارات, جو تصرف اور جو قبضہ اللہ تعالیٰ کا ہے وہی اختیار, وہی تصرف, وہی قبضہ ان بتوں کو مل جائے گا؟ یہ کیسا ممکن ہے؟ بات سمجھا رہی؟ یہ کیسا ممکن ہے؟ خدا خدا ہے, اللہ اللہ ہے, بدھ ہے, خالق خالق ہے, مخلوق مخلوق ہے, مالک مالک ہے, مملوک مملوک ہے, کبھی ایسا نہیں ہو سکتا ہے.
واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا وجعل لکم من ازواجکم بنین وحفدا ورزقکم من الطیبات افبالباطل یؤمنون وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ
يَكْفُرُونَ،
اور اللہ نے تمہارے لیے تمہاری جنس سے عورتیں بنائی، اور تمہارے لیے تمہاری عورتوں سے بیٹے پوتے اور نواسے پیدا کیے، اور تمہیں ستھری چیزوں سے روزی دی، تو کیا جھوٹی بات پر یقین لاتے ہیں اور اللہ کے فضل سے ممکن ہوتے ہیں؟ دوسرا رد، اس آیت میں ان پر دوسرا رد کیا گیا ہے کہ تم خود سوچو، اولاد انسانی کا فروغ، اس کی پروگرس، یہ باہمی ایک دوسرے کی مخالف جنسوں کے اختلاط سے یہ کارواں روا دوا ہے. اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت، یا کائنات کو لے لیجیے مذکر اور مؤنث، کو دو حصوں میں پیدا فرمایا اور اسی سے یہ کارواں روا دوا ہے. پھر کیا ہوتا ہے؟ بیٹا ہے، بیٹے کا بیٹا ہے، اس کا بیٹا ہے، بیٹی ہے، اس کی اولاد ہے، اولاد کی اولاد ہے، پوتے ہیں، نواسے ہیں، سب ہوتے ہیں. یہ تمہاری زندگی میں ہے. یہ بتاؤ کہ اگر تم ان بتوں کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو تو ان بتوں کو کیا درجہ دوں گے؟ کیا اللہ نے بھی کہیں شادی کی؟ کیا اس کا بھی کوئی ہمجنس ہے؟ کیا اس کے لیے بھی میل اور فیمیل کی تقسیم ہے؟ کیا اس کے بھی نسلیں چلی؟ کیا اس کا بھی کوئی بیٹا، کوئی پوتا، کوئی نواسا ہے؟ نہیں ہے. تو پھر ان تراشے ہوئے پتوں کو تم نے کیسے اللہ کا درجہ دے دیا؟ دوسرا سوال کیسے دے دیا؟ اور اللہ نے تمہارے لیے تمہاری جنس سے عورتیں بنائی، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کا کوئی کفو نہیں. کفو جانتے ہیں؟ کفو نہیں معلوم. نہ جملہ لفظ سنیے، کفو، کفو شرع میں ایک لفظ ہے کہ جس اسٹیٹس اور جس نسل اور خون کا وہ ہے، اسی اسٹیٹس اور اسی نسل اور خون کی لڑکی سے رشتہ طے کرنا، یہ کفو کا رشتہ ہوتا ہے. جیسے سنجد ہے، سنجد کا کفو سنجد ہے، سنجد کا کفو غیر سنجد نہیں بن سکتا ہے. جیسے ایک انتہائی زیادہ متقی و پرہیزگار، صاحب فضل و کرامت شخص ہے، اس کا کفو کوئی شرابی، کوئی زانی نہیں بن سکتا ہے. تو کفو کا ایک لفظ ہے، اور یہ عرب میں بہت خصوصیت کے ساتھ اس پر عمل ہوتا تھا. عجم میں جب اسلام پہنچا تو کفو ختم ہو گیا، اور اب تو اس قدر انارکی پھیلی ہوئی ہے. جیسا آپ نہ کچھ پوچھئے، سید صاحب کسی انصاری کے یہاں شادی کر رہے ہیں، انصاری صاحب کسی سید صاحب کے یہاں شادی کر رہے ہیں، خان صاحب کی سید صاحب کے یہاں شادی کر رہے ہیں، سید صاحب کسی صدیقی صاحب کے یہاں شادی کر رہے ہیں. بالکل سب ختم ہو گیا. یہ تقسیم نہیں تھی. اس کو یہ سمجھیے کہ اسلام نے یہ خان نے تقسیم کر دیا لوگوں کو، نہیں. یہ تحفظ ہے اس بنیاد پر کہ خون اور نسلوں کا بڑا اثر ہوتا ہے مستقبل کی اولادوں پر. اگر ایک بہترین فضل و کمال کا شخص کسی طوائف سے شادی کرے گا تو اس کو یہ امید نہیں رکھنی چاہیے کہ اس طوائف کے پیٹ سے کوئی ایسا بچہ پیدا ہوگا جو علم و فضل کا حامل ہو سکتا ہے، الا ماشاء اللہ. یہ میں مصطفیٰ اس لیے کر رہا ہوں کہ اللہ قادر مطلق ہے، الا ماشاء اللہ. تو کفو تھا، تو اس کا کوئی کفو نہیں ہے. اور تمہارے یہاں کیا ہے؟ کفو ہے. یہ کون ہے؟ یہ بنو مخزوم ہے، تو بنو مخزوم کا کفو بنو مخزوم. یہ کون ہے؟ بنو طے ہے، تو اس کا کفو بنو طے ہوا. یہ کون ہے؟ بنو اسد ہے، بنو تغلب ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، یہ قبائل. یہ دوسرے تھا کفو. کیا اللہ کا کوئی کفو ہے؟ بتاؤ. وجعلکم من ازواجکم بنین وحفظا، اور پھر اللہ نے تمہارے بیٹے اور پوتے اور نواسے پیدا کیے. حفیظ عربی بولتے تھے، حفیظ حفیظ گران سن. اس طرح سے عربی میں گرانڈ سن کا دونوں معنی آتا ہے، کیا؟ پوتا کا بھی اور نواسا کا بھی. اسی طرح سے حفیظ عربی میں دونوں معنی استعمال ہوتا ہے، اس کے پوتے کو بھی بولتے ہیں اور نواسے کو بولتے ہیں. ہذا حفیدی، یہ میرا پوتا بھی ہے، میرا نواسا بھی ہے، دونوں استعمال سے بولتے ہیں. ورزقکم من الطیبات، اور تمہیں ستھری چیزوں سے روزی اسے دی. حفیظہ روزی دینے والا کون؟
کیا ان بتوں کے اندر اتنا گرج تھا کہ کسی کو ایک لقمہ کھلایا ہو کبھی؟
تو جب یہ بات ہے تو تم باطل کو مانتے ہو اور اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتے ہو.
مودودی صاحب نے جب لوگوں کو کھلائے جس کا کوئی یعنی نہیں, ایک جملہ استعمال کیا ہے جسے میں لے کر کیا جایا ہوں, اسے خالی بہت زیادہ بکواس ہے لیکن ایک جملہ خالی سن لیجیے تاکہ آپ کو مدد مل جائے. کہتے ہیں کہ یہ دودھ, مگر تم خود ہی بتاؤ کہ یہ دودھ اور یہ کھجوریں اور یہ انگور اور یہ شہد جو تمہاری بہترین غذائیں ہیں, خدا کے سوا اور کسی کی بخشی ہوئی نعمتیں ہیں؟ کس دیوی یا دیوتا یا ولی نے تمہارے رزق آسانی کی اقدامات کی؟ ہمارے بیٹا پوچھے سر, کس دیوی یا دیوتا یا ولی نے, وہ کوئی پاگل ہی ہو جو کوئی سمجھے گا کہ رزق کا انتظام کوئی ولی کرتا ہے, پاگل ہی ہوگا. ایسا ہرگز سے رزاق کون ہے؟ اللہ ہے, مگر وسائل اس نے پیدا کی. ولی ایک وسیلہ ہے بس, اب اس کو بحیثیت وسیلہ مانتے ہیں, بحیثیت رزاق نہیں مانتے. جو سمجھ کے ہیر پھیر میں لگ کر کے اس کو بحیثیت وسیلہ کے بجائے بحیثیت رزاق سمجھ لے, وہ خود مجرم ہے. اپنے جرم کو دوسرے کے سر سونپنا یہ کہاں کی طرح ہے؟ مودودی صاحب کی خصوصیت یہ ہے کہ مودودی صاحب جو خود سمجھتے ہیں اسی سمجھ کو سارے لوگوں کی سمجھ سمجھ لیتے ہیں, یہ بڑا مسئلہ ہے. تو انہوں نے ایک تصور قائم کر لیا کہ صاحب یہ مسلمان جاتا ہے مزارات پر تو رزاق سمجھ کر کے جاتا ہے, اور انہوں نے سمجھ لیا کہ رزاق سمجھ لیا تھا خطرہ ٹھوک دیا اپنا, یہ شرک ہے. انہوں نے یہ نہیں سمجھا کہ مسلمان کسی ولی کے مزار پر جاتا ہے تو رزاق سمجھ کے نہیں جاتا ہے بلکہ اللہ کا بندہ سمجھ کے جاتا ہے, کہ اللہ کے نیک بندے ہیں, ان کے ذریعہ ذرا سا قبولیت ہوتی ہے. بہت کافی بکواس ہے, آگے بڑھائیں. بس دو تین آیتیں رہ گئی ہیں, سمر سے بیٹھ لیں اور کچھ آدھ سمے ان شاء اللہ تعالیٰ تفصیل بہرحال سے چلتی رہتی ہے. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ, اور اللہ کے سوا ایسوں کو پوجتے ہیں جو انہیں آسمان اور زمین سے کچھ بھی روزی دینے کا اختیار نہیں رکھتے, نہ کچھ کر سکتے. یہ بوجھ اپنے ہاتھوں تراشی میں پیوں, یہ کب ہونے دیں گے؟ کبھی نہیں. یہ کب کسی کو نفع و نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ کبھی. مگر اولیاء کاملین اللہ کے عطا و فضل سے نفع و نقصان سے دونوں کے مالک ہیں. جس طرح سے آپ نفع و نقصان دونوں کے مالک ہوں, اس طرح سے وہ بھی نفع و نقصان کے مالک ہیں. اگر آپ یہ سمجھتے ہو کہ ہم کچھ نفع و نقصان کے مالک نہیں ہیں, معاف کیجیے گا کہ یہ کائنات ظلم رسانی کی تاریخیں کیوں لکھی جا رہی ہیں اور انصاف کے چراغ کیوں جلائے جا رہے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ کسی نے کسی کا گھر لوٹ لیا, نقصان پہنچایا کہ نہیں؟ بتائیے. اور کوئی شخص کنویں میں گرنے والا تھا, ہاتھ پکڑ کے بچا لیا, فائدہ پہنچایا کہ نہیں؟ اگر نفع و نقصان کی یہی نسبت اسی طرح سے یہ تسلیم کر لی جائے کہ صرف اللہ کے لیے ہے, تو پھر اس نفع و نقصان کا مطلب کیا ہوگا؟ سوال جانتے ہیں کہ دھوکہ مودودی صاحب کو کیوں ہوتا ہے؟ مودودی صاحب کے نگاہ میرے خیال میں شاید علم البیان, علم البدی اور علم المعانی کی کوئی حیثیت نہیں. میں نے جن کا مطالعہ تو میری سمجھ میں آیا کہ انہوں نے بلاغت سے بالکل صرف نظر کیا, خالی لفظوں کو لغوی حیثیت سمجھنے کی کوشش کی, اور یہ بہت بڑا دھوکہ ہو جائے. اسی لیے علماء نے اصول بیان کیے ہر چیز کے, بلاغت کے اندر اصول بیان کیے گئے, ایک ہی شے کی نسبت کبھی اللہ کی طرف کی جاتی ہے, کبھی بندے کی طرف کی جاتی ہے. مثلا یہی مثال جو میں نے ابھی دی ہے آپ کو, کہ اس نے اس کا گھر پھونک دیا, یہ نقصان ہے کہ نہیں؟ کس نے پھونکا؟ زید و بکر عمر خالد, کسی نے مکان پھونکا نہ کسی کا, نقصان ہے کہ نہیں ہے؟ اور وہ کنویں میں گرنے جا رہا تھا, اس نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا, یہ بچایا, یہ نفع ہے کہ نہیں ہے؟
سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کرنے والے دونوں اللہ ہیں کہ بندے ہیں. اس سوال کا اس نے اس کا ہاتھ پکڑ کے بچایا, بندہ ہے کہ اللہ ہے, اور اس نے اس کا مکان پھونک دیا, بندہ ہے کہ اللہ ہے. سوال ہے دونوں بندے اور دونوں نے اچھا کام مطلب کیا ہے, ایک نقصان کا کام کیا کہ نہیں, نفع کا کام کیا, اور یہ دونوں صفتیں اللہ کی ہیں. تو اگر یہ غور کیا جائے کہ صاحب اس طرح سے نفع و نقصان کا مطلق مالک اللہ ہی ہے اور بندے کو کوئی اختیار نہیں, تو کائنات میں کوئی شخص مسلمان رہ نہیں سکتا, ہر شخص مشرک ہے, چاہے وہ پیغمبر ہو چاہے غیر پیغمبر ہو, ہر شخص مشرک ہو جائے گا. اس لیے کہ حضور نے نفع ہی نفع پہنچایا, ابو جہل نے نقصان ہی نقصان پہنچایا. دو وجود دو الگ الگ راستے پر لگے ہوئے ہیں, تو کیا دونوں مشرک ہو گئے؟ سوال بس ہوا ہے کہ جب تک بلاغت کی اقسام کی یہاں کا سہارا نہ لیا جائے گا, اس وقت تک یہ شرک سر کے اوپر لڑکی تلوار کے مانند رہے گا. عمل ایک ہی ہے, نسبت دونوں کی بدل گئی, عمل ایک ہی ہے, نسبت بدل گئی. اس نے اس آگ کو لگایا, پھونکا, عمل بندے کا ہے, مجرم بندہ ہے, لیکن مؤثر کون اس کے اندر ہے, تاثیر ڈالنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. تو بندے کی طرف نسبت یہ مجاز ہے اور اللہ کی طرف نسبت حقیقت ہے. کنویں میں گرتے جا رہا تھا, اس نے بچایا. عمل کس کا ہے؟ بندے کا ہے, بچانے والا کون؟ اللہ ہے. بندے کی طرف نسبت کس کی ہے؟ مجاز کی ہے, اور اللہ کی طرف نسبت کس کی ہے؟ حقیقت کی ہے. جب تک اس کو تقسیم نہیں کیا جائے گا حقیقت اور مجاز کی طرف, اس وقت تک پورے قرآن میں کہیں بھی ایمان کی دولت میسر نہیں آئے گی سوائے شرک کے. اور نسل ایک انسانی میں حضرت آدم سے لے کر کے قیامت تک نہ کوئی مومن ہو سکتا ہے, ہر شخص مشرک ہو جائے گا اگر تفہیم القرآن کے چیپٹر تسلیم کر لیا جائے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ نفع و نقصان بے شک اللہ جل شانہ ہی کی خاصیت ہے, مگر حقیقی نسبت کے اعتبار سے, اور بندہ کی طرف وہ نسبت کی جاتی ہے مجاز کے اعتبار سے. اب اس کے بعد پھر قرآن ایک مثال بیان کر رہا ہے, فلا تضربوا للہ الامثال ان اللہ یعلم انتم لا تعلمون. تو اللہ کے لیے مثل نہ کہہ رہا ہوں, بے شک اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے, اس کی مثل کسی کو نہ کہو, لیس کمثلہ شیء, اس کی طرح کوئی. ضرب اللہ, دیکھا مثال, قرآن دو مثال دے رہا ہے, ایک اس آیت میں ہے, ایک اس کے بعد والی آیت میں, دونوں مثال ہیں. ضرب اللہ مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه بالله رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل اكثرهم لا يعلمون. تلاوت کا اسلوب دیکھا آپ نے, تلاوت کا اسلوب. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل اكثرهم لا يعلمون. یہ اسلوب ہے گفتگو عربی, گفتگو کو اسلوب ہی. اللہ نے ایک کہاوت دیا, مثل دیا, ایک بندہ ہے دوسرے کی ملک, آپ کچھ مقدور نہیں رکھتا, ترجمہ سنتے جائے تشریح کر رہا, اور ایک وہ جسے ہم نے اپنی طرف سے اچھی روزی عطا فرمائی, تو وہ اس میں سے خرچ کرتا ہے چھپے اور ظاہر, کیا وہ برابر ہو جائیں گے؟ الحمدللہ ساری خوبیاں اللہ کی ہیں, بلکہ ان میں اکثر کو خبر ہی نہیں. ایک مثال قرآن کی ہے, ایک بندہ وہ ہے کہ جو کسی کا مملوک ہے, سلیب ہے, ملکیت ہے, اور اس کا کوئی آتا ہے, اس مملوک کی حیثیت یہ ہے کہ یہ کسی بھی چیز کے خرچ کرنے کا اختیار نہیں رکھتا, اس لیے کہ مملوک مملوک ہوتا ہے, اور ایک وہ بندہ کون اس کا آتا, سارے اختیار اس کو, سارے اختیار اس کو. سلیب کی صورت یہ ہے, غلام اور باندی کی صورت یہ ہے کہ غلام اور باندی صرف غلام اور باندی ہے, سارے اختیارات اس کے آقا کے ہاتھ میں ہوتے ہیں, نہیں تو کسی چیز کا مالک مختار نہیں, کچھ بھی خرچ کرنے کا مختار نہیں, لیکن اس کا آقا سب کچھ کر سکتا ہے,
تو کیا غلام اور آقا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ حل یستون دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ الحمدللہ ہرگز ہرگز. مثال تو کیا وہ بت جن کو تم نے اللہ کا شریک کاٹ پھیرا دیا یہ مملوک، ان کی کوئی حیثیت نہیں، اور اللہ تعالیٰ ہی دراصل سب کچھ خالق و مالک ہے رازق ہے، تو کیا یہ اس کے برابر ہو سکتے ہیں؟ حل استون کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ الحمدللہ ہرگز. یہ ان کی زندگی کے اندر پائے جانے والے واقعات، مگر سمجھ لیجیے لوگ اللہ جسے اپنے ان کی ماری جائے. دوسری مثال قرآن نے دیا، اور وضرب اللہ مثل رجلین احدهما ابکم لا يقدر على شيء وهو قل على مولاه اينما يوجه لا ياتي بخير هل يستوي هو ومن يعمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. دوسری مثال بالکل اسی طرح سے، لیکن اسلوب تھوڑا بدل دیا گیا. اور اللہ نے ایک اور کہاوت بیان فرمائی، دو مرد، ایک گونگا جو کچھ کام نہیں کر سکتا اور وہ اپنے آقا پر بوجھ ہے، ادھر بھیجے کچھ بھلائی نہ لائے، تو کیا برابر ہو جائے گا یہ اور وہ جو انصاف کا حکم کرتا ہے اور وہ سیدھی راہ پر ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ ایک مثال ہے، آقا ہے اس کا غلام، غلام کی کیفیت کیسی ہے؟ گونگا ہے، اور گونگے کو جانتے ہیں، گونگا جو ہوتا ہے وہ سنتا بھی کم ہے، ایسا نہیں کہ سنتا زیادہ ہے، گونگا جو ہوگا سنتا بھی کم ہوگا، یہ خصوصیت ہے. اب طبی نقطۂ نگاہ سے کیا، لیکن بہرحال شاید حلق اور کان کا کچھ ایسا رشتہ ہے کہ اگر ایک متاثر ہو دوسرا متاثر ہو جائے گا، اس کو جہاں آقا بھیجے تو کیا بھلائی لے کر گیا، کچھ بھلائی لے کر کے آئے گا، نہ وہ سنے نہ وہ بول پائے، اور اس کی آقا کہاں لیے اچھائی نہیں کرتا ہے، تو کیا وہ اپاہج، وہ گونگا شخص کیا اپنے آقا کے اس احسان اور اس نفع کے برابر کبھی ہو سکتا ہے؟ ہر یس کبھی ہوا کیا برابر ہو سکتا ہے؟ کبھی برابر نہیں ہو سکتا. تو یہ بت، یہ گونگے بھی ہیں، پہرے بھی ہیں، ہل نہ سکیں، ڈل نہ سکیں، چل نہ سکیں، کیا اس رب کریم کے برابر ہو سکتے ہیں؟ کبھی ہو، کبھی نہیں برابر ہو سکتے. مغنی صاحب نے دونوں آیتوں کو ٹھیک چسپہ کر دیا ولیوں کے اوپر، یہ ولی بے دست و پا ہوتا ہے، ولی یہ ہوتا ہے، ولی وہ ہوتا ہے، پڑھ دینا آخری چیپٹر ہے، سنیں گے آپ لوگ، اچھا پڑھ دینا، اس لیے آج لے کر کے آئے. مراد فرمائیں، اگرچہ مشرکین مکہ اس بات سے انکار نہیں کرتے تھے کہ یہ ساری نعمتیں اللہ کی دی ہوئی ہیں اور ان نعمتوں پر اللہ کا احسان ماننے سے بھی وہ انکار نہیں تھا، لیکن جو غلطی وہ کرتے تھے وہ یہ تھی کہ ان نعمتوں پر اللہ کا شکریہ ادا کرنے کے ساتھ ساتھ وہ ان بہت سی ہستیوں کا شکریہ بھی زبان اور عمل سے ادا کرتے تھے جن کو انہوں نے بلا کسی ثبوت اور بلا کسی سند کے اس نعمت بخشی میں تخیل اور استعداد ٹھہرا رکھا تھا. کہنا چاہتے ہیں کہ مودود صاحب کا مطلب یہ ہے کہ مشرکین مکہ یہ جانتے تھے کہ اللہ ہی نعمت دینے والا ہے، لیکن اس کے باوجود اس نعمت کے شکریہ میں وہ اپنے بتوں کو بھی شریک کر لیا کرتے تھے. اچھا صاحب، اسی چیز کو قرآن اللہ کے احسان کا انکار قرار دیتا ہے. قرآن میں یہ بات بطور ایک قاعدہ کلیہ کے پیش کی گئی ہے کہ محسن کے احسان کا شکریہ غیر محسن کو ادا کرنا دراصل محسن کے احسان کا انکار کرنا ہے. اسی طرح قرآن یہ بات بھی اصول کے طور پر بیان کرتا ہے کہ محسن کے متعلق بغیر کسی دلیل اور ثبوت کے گمان کر لینا کہ اس نے خود اپنے فضل و کرم سے احسان نہیں کیا ہے، بلکہ اب جملہ سنیں، بلکہ فلاں شخص کے طفیل یا فلاں کی رعایت سے یا فلاں کی سفارش سے یا فلاں کی مداخلت سے کیا ہے، یہ بھی دراصل اس کے احسان کا انکار ہی ہے. اس جملے کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ سنی ولیوں کو اللہ کی قدرت میں دخیل مانتے ہیں، انٹرفیئر کرنے والا، کہنے کا مطلب یہ ہے. یہ دونوں اصولی باتیں سراسر انصاف اور عقل عام کے مطابق ہیں، ہر شخص خود بعدنا تأمل ان کی معقولیت سمجھ سکتا ہے. فرض کیجئے کہ آپ ایک حاجت مند آدمی پر رحم کھا کر اس کی مدد کرتے ہیں اور وہ اسی وقت اٹھ کر آپ کے سامنے ایک دوسرے آدمی کا شکریہ ادا کر دیتا ہے جس کا اس امداد میں کوئی دخل نہ تھا.
آپ چاہے اپنی فراخ دلی کی بنا پر اس کی اس بےبودگی کو نظر انداز کر دیں اور آئندہ بھی اپنی امداد کا سلسلہ جاری رکھیں، مگر اپنے دل میں یہ ضرور سمجھیں گے کہ یہ ایک نہایت بدتمیز اور احسان فراموش آدمی ہے۔ پھر اگر دریافت کرنے پر آپ کو معلوم ہوا کہ اس شخص نے حرکت اس خیال کی بنا پر کی تھی کہ آپ نے اس کی جو کچھ بھی مدد کی ہے وہ اپنی نیک دلی اور سجادی کی وجہ سے نہیں کی بلکہ اس دوسرے شخص کی خاطر کی ہے، ترا حالے کے یہ واقعہ نہ تھا، تو آپ لا محالہ اس سے اپنی توہین سمجھیں گے۔ اس کی اس بہودہ تعبیر کا صحیح مطلب آپ کے نزدیک یہ ہوگا کہ وہ آپ سے سخت بدگمان ہے اور آپ کے متعلق یہ رائے رکھتا ہے کہ آپ کوئی رحیم اور شفیق انسان نہیں ہے بلکہ محض ایک دوست نواز اور یار باش آدمی ہیں۔ چند لگے بدھے دوستوں کے توسل سے کوئی آئے تو آپ اس کی مدد ان دوستوں کی خاطر کر دیتے ہیں، اور ورنہ آپ کے ہاتھ سے کسی کو کچھ فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ آپ سوچیں کہ اس پوری عبارت کا مطلب کیا ہو سکتا ہے، پوری عبارت کا یہ کہنے کا مطلب ان کے میں سمجھا دوں دو لفظوں میں، کہنے کا مطلب یہ ہے ان کے کہ جو لوگ کسی ولی کے یہاں جاتے ہیں یا کسی ولی کا وسیلہ بناتے ہیں وہ گویا یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالی بے فیاض ہے، اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے، اور وہ جو ہے یعنی بے رحم ہے وغیرہ وغیرہ، تو یہ بیچ میں ایک واسطہ لے کر کے وہاں پہنچے اور اس کے بعد جو ہے جب کوئی کام ہو گیا تو اس کے بعد اس اللہ کے شکریہ کے ساتھ ساتھ جتنا میں شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ایک چیز سے دو شکار کھیلا انہوں نے، ایک طرف اولیاء کاملین کی ذات پر حملہ کیا اور اسی ضمن میں یہ بات کہہ کر کے اس بات کو باور کرانا چاہا کہ جو لوگ کسی ولی کی بارگاہ میں جاتے ہیں وہ اللہ کو فجاز، رزاق، رحیم و کریم، کرم دینے کرم فرمانے والا نہیں سمجھتے ہیں، ورنہ کاہے کو یہاں جاتے ہیں۔ اور جو مثال دی ہے وہ مثال بالکل موٹی سی مثال ہے، انہوں نے یہ مثال تو دے دی کہ اگر ایک آدمی نے کسی کے ساتھ رحم کیا اٹھ کر کے دوسرے آدمی نے اس کا شکریہ ادا کر دیا دوسرے آدمی کا تو اس کو تکلیف ہوگی، لیکن انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ کبھی زندگی میں واقعہ بھی ہوتا ہے کہ کسی بڑے تک پہنچنے کے لیے کسی دوست کی سفارش کی ضرورت ہوتی ہے، اس کو نہیں سوچا انہوں نے، کسی بڑے تک پہنچنے کے لیے کسی دوست کی سفارش کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ کیوں نہیں کوئی شخص ڈائریکٹ پہنچ جاتا ہے کسی وزیر اعظم یا صدر کے پاس اور کہتا ہے کہ میرا یہ کام کر دو، کیوں وہ جاتا ہے پہلے نیچے سے سوچ لگاتا ہے پھر اوپر پہنچتا ہے پھر اوپر پہنچتا ہے پھر خط لکھواتا ہے پھر لے کر کے جاتا ہے، یہ دنیا کا اصول ہے اور دنیا کا یہی اصول فطرت کا یہی اصول ہے، دنیا کے نظام فطرت کے نظام پر مبنی قرار دیے گئے۔ تو اگر کسی شخص نے مدد کی اور وہ مدد کسی واسطے سے ہوئی ہے، وہ محتاج تھا اس نے کہا بھائی میرے پاس پیسہ نہیں تو میری مدد کر دے یا میری بچی کا رشتہ لگوا دے یا میرا بھائی ہاسپٹل میں ہے کچھ ہیلپ کروا دے، اور اس کی پہنچ وہاں تک کہ اوپر والا آفیسر وہاں تک وہاں جا کر تو اس نے کہا، تو بتائیے شکریہ کا مستحق خالی وہ آفیسر ہوگا کہ بیچ والا بھی ہوگا؟ بتا دیجیے، دونوں شکریہ کے مستحق ہیں۔ مدوری صاحب کا یہ خیال سراسر اس وصول کے خلاف ہے، یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی نعمتوں کا شکریہ غیر اللہ کو ادا کرنا اس کتاب کی نگاہ میں اللہ کی نعمتوں کا انکار ہے۔ میں نے بھی کہا کہ جب تک بلاغت کے وصول کو نہیں اپنایا جائے گا اس وقت تک قدم قدم پر آدمی ٹھوکر کھاتا رہے گا۔ شکریہ دونوں کا ہے، بندے کا بھی شکریہ ہے اللہ کا بھی شکریہ، بلکہ حدیث کی روشنی میں آپ سنتے چلے حدیث اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی بندے کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا اللہ کا شکریہ کیا ادا کرے گا؟ کیا ہے حدیث پاک کے الفاظ بار بنیے ہیں، من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو اللہ کا شکر جو بندے کا شکر گزار نہیں ہوگا اللہ کا شکریہ کیسے ادا کر سکتا ہے؟ فرمانے کا مطلب کیا ہے؟ مودودی صاحب کی روشنی میں حدیث غلط، اور سبھی لوگ جانتے ہیں کہ حدیث اپنی جگہ صحیح ہے، مودودی صاحب کا فرمانا غلط ہے۔ قرآن ہمیشہ اصول اور تمام علوم کی جامعیت کے ساتھ لکھی گئی تفصیل کی روشنی میں پڑھنا چاہیے، فقط اپنی رائے کا دخل، معقول پسندی، لفظوں کے سہارے اور ہیر پھیر سے تاریخ کو توڑ بوڑ کے پیش کرنے کے بعد جو بھی تفصیل لکھی جائے گی اس میں سوائے گمراہی کا کچھ نہیں ہوگا، اور تفہیم القرآن اس کا مجبور ہے۔ آپ پڑھیں خزائل عرفان، پڑھیں روح البیان، پڑھیں یہ ساری تفسیریں، پڑھیں تفسیر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ جو سید المفسرین ہیں اس امت کی، ان کی تفسیر پڑھیں،
تفسیر نہیں بھی پڑھیں, تفسیر جاؤ قرآن پڑھ لے بھائی, پھر کرم شادری کی
پڑھے نا, وہ ساری چیزیں. اللهم صل على سيدنا وشفعنا مولانا محمد المبارك صلى الله عليه وسلم على سيدنا رسول الله. رب كريم تفسير کے بیان میں اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی اسے معاف فرما, اور جو کچھ بھی بیان کیا گیا ہے اسے اپنی بارگاہ کرم میں شرف قبول عطا فرما لے, اور قرآن پاک کے روحانی فیض و اثر سے ہم سب کی دنیا اور آخرت سنوار دے, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. قرآن کو ہمارے لیے رہنما, ہادی اور شفاعت کرنے والا, سفارش کرنے والا بنا دے. رب کریم قرآن کے روحانی فیضان سے ہمارے دلوں کے خشوت فرما, اور ہمیں برائیوں سے باز آنے کے توفیق عطا فرما دے. ایک دعا کی درخواست ہے, ایک تو یہ کہ سہیل میاں کے والد صاحب کی آنکھ کا آپریشن ہے, ان کی شفا کی دعا ہے, اور معاذ شاہ تو ابو الحسن صاحب کی شدید طبیعت خراب, ان کی شفا کی دعا ہے. رب کریم ان کے والد کو شفا کامل عطا فرمائے اور آپریشن کامیاب ہو, اور معاذ ابو الحسن صاحب شاہ تو ابو الحسن صاحب کو صحت کلی عطا فرمائے, بلکہ ہر سنی عالم جو کہیں کسی مصیبت میں پھنسا ہوا ہے اس کو اس کی پریشانی سے نجات دے, اور اہل سنت جماعت کے علماء کو دین کی صحیح خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا مولانا محمد وعلیہ وآلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.